نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کو اخباری اعلان سے یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ آج مجھے اسلام اور پاکستان کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے، اور وہ اس مناسبت سے کہ آج پورے ملک میں یوم پاکستان منایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اسی طرح یہ یوم پاکستان ہمیشہ منایا جاتا رہے اور خیر و برکت کے ساتھ یہ دن آئے، پاکستان قائم رہے، مضبوط ہو، اور جس مقصد کے لیے وہ قائم ہوا تھا اس کی طرف واضح اور عملی پیش قدمی کرے. بہرحال ہمیں گاہ بگاہ ذرا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم چلے کہاں سے تھے، منزل کون سی تھی، اب تک ہم کس صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں اور اب ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اس موضوع پر میں نے اس سے پہلے بھی متعدد بار اظہار خیال کیا ہے، لیکن چونکہ یہ اجتماعات جمعہ ان کا ایک اہم مقصد تذکیر اور یاد دہانی بھی ہے. اصل تذکیر اور اصل یاد دہانی تو دین اور دینی فرائض اور دینی ذمہ داریوں کی ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجئے ان کو کہ جنہیں اللہ کے وعدوں اور اللہ کی وعیدوں کا کچھ یقین ہے. اور یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات جمعہ میں کیا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس. اسی لیے ان اجتماعات میں اکثر و بیشتر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور اس سے متعلق ہی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. البتہ ہمارا ایک معاملہ خاص ہے اس ملک کا، ویسے تو ہونا چاہیے تمام مسلمان ممالک کا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہونا تو چاہیے کہ پورے عالم اسلام کو ایک ملک کی شکل وہ اختیار کرے، ایک وحدت کی صورت اختیار کرے، اور اس کا معاملہ پھر وہ ہو جو اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو کاش کہ پورا عالم اسلام ایک وحدت کی شکل اختیار کرے، اور وہ پھر اس نظریے پر مبنی ہو. لیکن یہ کہ بقیہ ممالک کو اس وقت چھوڑتے ہوئے، کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے ضمن میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم پاکستان کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کے ضمن میں ذمہ داری براہ راست ہم پر عائد ہوتی ہے، تو اس ملک کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، اور آپ جواب میں ارشاد فرماتے تھے سلمان، تو چونکہ عربوں کے نزدیک نام مکمل نہیں ہوتا جب تک ولدیت خاص بیان نہ ہو، تو وہ پوچھتے تھے سلمان ابن، سلمان کس کے بیٹے سلمان، تو وہ جواب دیا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام ہے. یہ بات میرے نزدیک 100% درست ہے اس ملک پاکستان کے بارے میں کہ اس کی بندیت اسلام ہے. یہ وہ واحد ملک ہے کہ پاکستان ابن اسلام، اس لیے کہ کوئی اور جڑ اور بنیاد اس ملک کی نہیں. یہ بات اتنی مرتبہ کہی گئی ہے، آج بھی میں نے دیکھا اخبار میں سب سے اوپر بیان ہمارے صدر مملکت کا، اس کی سرخی یہی تھی کہ پاکستان ہی اسلام کے استحکام کی بنیاد اور ضمانت ہے. بہت بڑی حقیقت ہے، انداز بیان کرنے کا یا تعبیر کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن حقیقت تو واحدہ ہے. جیسے کہ بڑا پیارا مصرعہ ہے عربی کا، عبارات نا شتا و حسن کا واحد، اے اللہ تیرا حسن و جمال وہ تو ایک وحدت ہے، ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہماری عبارتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کون کس طرح تعبیر کرے گا، کون کس طرح بیان کرے گا، ہمارے انداز بیان میں فرق واقع ہو سکتا ہے. عبارات نا شتا، ہماری عبارتیں مختلف ہیں، وہ حسنوں کا واحد، تیرا حسن و جمال اور تیرے کمالات وہ تو ایک وحدت ہے. تو کہنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن چونکہ 36.5 برس ہو رہے ہیں کہ یہ بات کہی تو گئی اور بڑے زور شور سے کہی گئی، ایوان حکومت سے بھی کہی گئی، محراب و ممبر سے بھی کہی گئی، عوامی جلسوں سے کہی گئی، عوامی جلوسوں میں الاپی گئی، لیکن چونکہ بالفعل اس کی حقیقت کہیں نظر نہیں آتی، لہذا ہوتے ہوتے اکثر لوگوں کے نزدیک یہ محض ایک کھوکھلا نعرہ بن کر رہ گئی. یہ اپنی معنویت کھوتی جا رہی ہے، حقیقت ہے لیکن حقیقت کو بھی تو لوگ اپنے عمل سے بدنام کر دیتے ہیں. کیا ہم نے دین کی عظیم ترین حقیقتوں کو بدنام کر کے نہیں رکھ دیا؟ کیا داڑھی جو سنت موکدہ ہے ہمارے معاشرے میں بدنام نہیں ہے؟ کیا حج جو جامع العبادات ہے، بقیہ تینوں جو عبادات ہیں صوم صلات اور زکات، تینوں کی برکات جمع ہے حج میں، جامع العبادات، کیا وہ آج بدنام نہیں؟ اسی طریقے سے یہ عظیم حقیقت بھی بدنام ہو گئی اور ہماری نوجوان نسل کا ایک بڑا حصہ جو ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ شاید یہ صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے، سیاسی نعرہ، اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ خالص غیر جذباتی انداز میں حتی الامکان معروضی طور پر زیادہ سے زیادہ آبجیکٹولی کسی کی دوستی اور کسی کی دشمنی اس کو ذرا اپنے ذہن سے علیحدہ کرتے ہوئے ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ نعرہ ہے کھوکھلا نعرہ جس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو، یا یہ ایک واقعہ ہے. اور جب تک کہ اس واقعے کا صحیح طور پر شعور و ادراک نہیں ہوگا، ہماری صورتحال جو ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکے. آج میں جب سوچ رہا تھا کہ اس مضمون کو کس طور سے بیان کروں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آئی ہے کہ ہمارے دنیاوی تمام معاملات میں اگر آپ غور کریں گے تو دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہے ظاہری اسباب جو ہماری نگاہوں کے سامنے، فلاں نے فلاں کو گولی مار دی اور وہ مر گیا، لیکن کیا یہ واقعہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے اچانک، یا کوئی اور عالم ہے جس میں اس کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، کوئی اذن رب ہے کہ جس سے وہ گولی چلتی ہے، کوئی اذن رب ہے کہ جس کے بغیر وہ گولی اپنے ٹارگٹ پر نہ لگ سکتی ہو، کوئی اور باطنی نظام ہے کہ جہاں یہ فیصلے ہوتے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک مومن کا ایمان تو اس پر ہے کہ اصل تو وہ باطنی نظام ہے، اس ظاہر کی تو اکثر و بیشتر حقیقت ہی کوئی نہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم یوں کہیں گے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے آئس برگ برف کا وہ بہت بڑا تودہ جو سمندر میں تیر رہا ہو اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر نظر آتا ہے جس کو عام طور پر کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ. اصل تودہ وہ پانی کی سطح کے نیچے ہوتا ہے. لہذا جہاز رانی یہ ایک فن ہے, سائنس ہے. اس کے اعتبار سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح اندازہ ہو کہ نیچے کتنا تودہ ہے. کہیں جہاز ٹکرا گیا اور آپ نے صرف اوپر والے حصے کو دیکھا تو ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ یقین ہے. میرے نزدیک یہ بہترین نسبت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس عالم ظاہر میں جسے ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً اس کے اسباب ظاہری بھی ہیں, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن اس کے پیچھے وہ جو ایک کائناتی حکومت ہے, والملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ پتا تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے جو بھی حالات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا جہاں ظاہری پس منظر دیکھنا ضروری ہے وہاں اس باطنی پس منظر پر بھی نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے. میرا ذہن ابھی منتقل ہوا سورہ کہف میں جو تین واقعات بیان ہوئے, مزدوری کرنے والے ملاح تھے ان کی کشتی ٹوٹ گئی, یہ ہے عالم ظاہر میں. اب وہ بیچارے اپنی قسمت کو پیٹ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے کہ ہمارا تو یہی سہارا تھا, اسی پر ہم محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کما رہے تھے, وہ بھی ٹوٹ گئی, اس کا بھی ایک تختہ اکھڑ گیا. لیکن اس پس منظر میں ہمیں معلوم ہے سورہ کہف میں جو بعد میں حقیقت بیان کی گئی کہ اسی میں ان کے لیے خیر تھا کہ آگے ایک بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ جو تمام کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا, ہاں ناقص کشتیوں کو چھوڑ رہا تھا. اگر اس میں یہ نقص نہ ہوا ہوتا تو وہ ضبط ہو جاتی, وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے اپنے اس ذریعے سے. ابھی تو صرف یہی ہوا ہے کہ ایک تختہ اکھڑا ہے, لیکن اس ضبطی سے بچ گئی, اس کی مرمت کر لو گے تو تمہارا وہ ذریعہ معاش تمہارے پاس رہے گا. اسی طرح وہ بچہ جسے, اب آپ غور کیجئے کہ والدین کی نگاہ میں اس کا قتل ہو جانا, اس کا مر جانا گویا کہ ایک مصیبت کا پہاڑ ہے جو ٹوٹ پڑا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ بچہ اگر جوان ہوا, سرکش ہوگا, ظالم ہوگا, جابر ہوگا, والدین کے بڑھاپے کو خراب کرے گا, لہذا اس وقت اس کو لے کر اور اس کے بدلے میں ایک نیک بیٹا دینا, یہ ہے فیصلہ اللہ تعالی کا جس کے تحت اس کی موت واقع ہوئی. تو بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں مواقع کہ ظاہر کچھ اور ہو, باطن کچھ اور ہو, بالکل ایک دوسرے سے جدا. بہرحال یہ ہم جانتے ہیں اپنے ایمان کی روح سے کہ ہر معاملے کے یہ دو پہلو ہیں. اب ذرا پاکستان کے معاملے پر بھی انہی دو پہلوؤں سے میں آج آپ کو دعوت دوں گا کہ ہم غور کریں. پہلے میں ظاہری حالات کے اعتبار سے تجزیہ کر کے بتانا چاہتا ہوں, اس کے بھی دو حصے ہوں گے, پاکستان کا پس منظر کیا تھا, کیوں وجود میں آیا, اور دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان ہے اس کے استحکام اور اس کے بقا و دوام کے لیے ہمارے پاس کون سی بنیاد ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جو حضرات اخبارات پڑھتے ہیں کہ پروفیسر زائرین کے ایک مضمون کا, اور پھر یہاں وہ خود بھی آئے, انہوں نے تقریر کی, اس کا بڑا چرچا رہا ہے. امریکن ہے, رشین تو نہیں, لیکن اس نے صاف صاف کہا ہے کہ پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. کیا معنی ہے اس کی؟ کہ یہ قوم بے لنگر کا ایک جہاز ہے, تاحال اس کی کوئی منزل معین نہیں, اس کی قومیت کی ابھی تک کوئی اساس معین نہیں, اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. اور اس نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ تو بہت مایوس کن تھا. بہرحال میں نے صرف اشارہ کیا ہے. اب آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان قائم کس بنیاد پر ہوا. اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اب علمی مسئلہ ہے, اس کا تعلق فلسفہ تاریخ سے ہے، یہ ایک ماضی کی بات ہے، اسے ہم مستقبل کے مورخ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔ پاکستان کا پس منظر اگر سامنے نہیں رہے گا تو اس کی منزل بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، بلکہ اس منزل کے بارے میں یقین پیدا نہیں ہو۔ اس میں جو کنفیوژن رہا ہے وہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، میں صرف گنوا دیتا ہوں۔ اکثر و بیشتر تو یہ راگ الاپا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم ہے، وہ تو میں عرض کر چکا، لیکن بعض اوقات کچھ مختلف آرا بھی سننے میں آئیں۔ مثلاً یاد ہوگا سید حسین شہید سہروردی، وہ بڑے جزم کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی تحریک کا اصل محرک معاشی تھا۔ خیر وہ ہمارے ہاں کی ایک مابہن نزاع شخصیت ہیں، کنٹروورشیل شخصیت ہیں، لیکن حسین شہید سہروردی کے بعد جناب نور الامین، ان کا بھی ایک انٹرویو بڑا مفصل اردو ڈائجسٹ میں چھپا تھا، انہوں نے بھی وہی بات کہی، تحریک پاکستان کا اصل محرک معاشی تھا۔ ہم ان بنگالی زعما کی بات کو سرسری طور پر رد نہیں کر سکتے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ کا مولد، جہاں اس کی ولادت ہوئی، وہ ڈھاکہ ہے، سب سے زیادہ جو تحریک مضبوط رہی وہ بنگال تھا، کتنے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی، لہذا ان کی بات کو آپ سرسری طور پر رد نہیں کر سکتے، غور کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں ابھی یہ بحث تازہ کر دی تھی میاں ممتاز محمد دولتانہ صاحب نے، وہ بھی بہرحال ہمارے ہاں اب ان گنتی کے چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا مسلم لیگ کے ساتھ ان کے بعض نظریات سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن مسلم لیگ سے وابستگی ان کی جو ہے بہرحال کبھی مشکوک نہیں ہوئی۔ مستقل جو مسلم لیگی رہے ہیں اس ملک میں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ تحریک پاکستان کو مذہبی تحریک نہیں تھی، تو سیاسی تحریک تھی، ایک سیاسی مسئلہ تھا، اور جب ان پر لے دے ہوئی تو پھر انہوں نے کچھ وضاحتیں کرنی شروع کی، لیکن سب کو یاد ہوگا کہ وہ اس دلدل میں پھنستے چلے گئے تھے، جتنی وضاحت کرتے تھے اتنا ہی اور ان کے لیے معاملہ مشکل ہو رہا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہے ایسا، اگر آج بھی ہمارے ہاں اس پر ذہن واضح نہیں ہے، 36.5 برس کسی ملک کو قائم ہوئے ہو چکے ہوں، لیکن ابھی تک اس کے بڑے بڑے زعما جو ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اچھا، اس کا اور ذکر کر دوں، جسٹس منیر صاحب، ان کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، جناح سے ضیاء تک، انہیں پورے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہی کہ یہاں اسلام کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم ایک خالص سیکولر ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، کتاب لکھی ہے۔ بہرحال کو معمولی شخص نہیں، آپ کے ہاں آپ کی عدلیہ کا ایک بہت بڑا ذمہ دار پڑ رہا ہے، اختلاف آپ کریں وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اپنی حد تک بڑے ہی دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ اس نے یہ بات کہی اور کہا کہ یہ نظریہ پاکستان کی اصطلاحی بعد میں گھڑی گئی ہے، کوئی نظریہ پاکستان نہیں تھا۔ تو میں نے یہ بات بھی کسی بھی درجے میں، ان کی تائید مقصود نہیں ہے معاذ اللہ، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کنفیوژن ہمارے یہاں کتنا ہے۔ تو اس پس منظر میں آئیے کہ ہم غور کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے اس پر بہت غور کیا ہے، الحمدللہ کہ میرے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور جہاں میں نے بیان کیا ہے لوگوں کے چہرے بھی خود جیسے کھل گئے ہیں، جو در حقیقت علامت ہوتی ہے انشراح صدر کی، کہ واقعی الجھن حل ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے 3 مختلف لیولز کو پہچان لیا جائے۔ گڈمڈ معاملہ ہو رہا ہے جب ایک سطح کی بات کو دوسری سطح پر آپ لے جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث نبویہ میں بہت شدید خلجان واقع ہو جاتا ہے جب حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کو گڈمڈ کر دے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. کہیں یہ کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون؟ فرمایا وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں. لیکن ہر حقیقت اپنی جگہ صاف نظر آ جاتی ہے جب یہ بات سمجھ لی جائے. وہ ایک قانونی درجے کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے. میں نے اسی لیے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہے، ایمان صرف قول ہے، الایمان قول لا یزید ولا ینقص. اور ایک امام بخاری کا ہے کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص. معلوم ہوتا ہے بود المشرقین ہے، لیکن دونوں باتیں صد فیصد درست. امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے. واقعہ یہ کہ فقہ کا جو اللہ نے ان کو فہم دیا تھا، میں مسلمانوں میں کیا پوری دنیا میں اتنا ایکیوٹ لیگل سینس جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس رکھا. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ قانونی اسلام کی کر رہے ہیں، اور امام بخاری محدث ہے، احادیث ان کے سامنے ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ احادیث کی روح سے حقیقت ایمان کے اعتبار سے. دونوں باتیں سب سے درست. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کے تین لیول ہیں، اور اس کی میں تشبیہ دیا کرتا ہوں جیسے پانی ہماری اس دنیا میں، اس کی بھی تین سطحیں ہیں. ایک سطح زمین پر ہے، دریا بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے، چشمہ بہ رہا ہے، یہ پانی بالعموم نظر آتا ہے سامنے، گدلا ہوتا ہے عام طور پر. ایک ذرا سب سوائل واٹر کا لیول ہے، 30, 40, 50, 60, 70, 80 فٹ سے آپ پانی نکالتے ہیں کنوؤں میں، نلکوں میں. ایک اور نیچے جاتے 300, 400 فٹ سے آپ پانی لیتے ہیں، بڑا صاف شفاف پانی. آپ کو معلوم ہے آج کل پینے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اسی سطح سے پانی لیا جائے. اسی طرح اس مسئلے کے بھی تین لیول ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو میرے نزدیک یہ صد فیصد درست ہے، اور کوئی شخص جب تک کہ انتہائی ڈھٹائی پر نہ اتر آئے اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پوری دنیا میں مسلم، پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے، ایک پاکستان دوسرا اسرائیل، اور تقریباً ایک ہی وقت میں قائم ہوئے. لیکن میں ثابت کروں گا بعد میں کہ اسرائیل کے بارے میں وہ بات غلط ہے، بات صحیح ہے صرف پاکستان. میرے نزدیک یہ رائٹنگ آن دی وال ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اسے پسند ہو یا نہ ہو، وہ اتفاق کرے یا اختلاف، لیکن حقیقت کو تو ماننا پڑے گا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پورے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا، راجکماری سے لے کر درا خیبر تک، اور کوئٹے اور قلات سے لے کر اور چاٹ گام تک، چوٹو گرام، ان تمام مسلمانوں کا جمع ہو جانا ممکن نہیں تھا اگر نعرہ یہ نہ ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو پہلی بات تو یہ ہے اس میں کسی شخص کے لیے اختلاف کی گنجائش نہیں، ویدر ہی لائکس اٹ اور ناٹ، پسند کرے نہ کرے. ایسی بہت سی باتیں دنیا میں ہمیں ماننی پڑتی، پسند نہیں واقعہ ہے، کیا کریں. لیکن ذرا نیچے اتریے تو اب اگر آپ سوال یہ کریں گے کہ تحریک پاکستان یا تحریک مسلم لیگ کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، ریئل موٹیویٹنگ فورس، یہ ذرا معاملہ اب ہو جائے گا قابل غور. یہ اس طرح کی رائٹنگ آن دی وال کے مانند حقیقت نہیں ہے، اس پر سوچنا پڑے. پہلی بات تو ہمیں یہ تسلیم کرنی چاہیے، اگر آج بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے پر مصر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ تحریک مسلم لیگ بنیادی طور پر مذہبی تحریک نہیں تھی. اس کے لیے میں ایک دلیل دیتا ہوں سب سے بڑی، کسی بھی تحریک کا جو اصل جذبہ ہے وہ سب سے گاڑھا اور نمایاں ہونا چاہیے اس کی قیادت میں. کیا مسلم لیگ کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی؟ دیکھیے مذہبی کا ایک تصور کسی شخص کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ مذہبی انسان کون ہوتا ہے. سوال تو یہ کہ جو عوام جمع ہوئے تھے ان کا مذہبی تصور کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ جو معروف معنی میں مذہبی انسان یا مذہبی شخصیت, آج کل بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پریکٹسنگ مسلم, ویسے تو مسلمان سب ہیں لیکن یہ کہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں ہی از اے پریکٹسنگ مسلم, تو کم سے کم وہ تو کوالیفیکیشن ہو. تو یہ مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ تحریک مسلم لیگ کی قیادت کا اکثر و بیشتر حصہ ان معروف معنی میں مذہبی شخصیتوں پر مشتمل نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلیل کافی ہے. دیکھیے مغالطہ نہ ہو, ایک ہے دیانت, شرافت, امانت داری کا معاملہ, صلاحیت کا, ذہانت کا, مہارت کا, یہ چیزیں اور ہیں. یہ نہیں کہ میں ان کی نفی کر رہا ہوں, یہ چیزیں غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہیں, وہ معاملہ بالکل جدا ہے. لیکن یہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں, تحریک پاکستان اور تحریک مسلم لیگ کی قیادت اکثر و بیشتر مذہبی لوگوں پر مشتمل نہ تھی. یہاں کوئی ایک فرد میرے ذہن میں نہیں. تو پھر اب آئیے, اگر مذہبی جذبہ نہیں ہے بنیادی تو پھر کون سا ہے؟ یہاں میں ان کی رائے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعض کے نزدیک وہ معاشی جذبہ تھا, ایک خوف تھا کہ معاشی طور پر ہندو مسلمانوں کا استحصال کرے گا یا استحصال کرے گا, ایکسپلوائٹ کرے گا. اسی معنی میں دولتانہ صاحب کی بات سامنے آتی ہے کہ اس کو سیاسی جذبہ کہیں. میرے نزدیک ان دونوں کے لیے ہلکی سے ہلکی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ غلط تعبیر ہے. صحیح ترین لفظ ہے قومی جذبہ. قومی جذبے میں معاشی بھی شامل ہے, سماجی بھی ہے, ثقافتی بھی ہے. ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ اس کو دبا لے گی, اس کا تشخص ختم کر دے گی, اس کی تہذیب کو ملیا میٹ کر دے گی, اس کی زبان کو معدوم کر دے گی اور اس کا معاشی استحصال بھی کرے گی. تو ان تمام فیکٹرز کو جمع کریں گے تو یہ قومی مسئلہ بن جاتا ہے. لفظ سیاسی جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور اس حقیقت کی تعبیر کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا. معاشی میرے نزدیک بہت اہم فیکٹر تھا, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دو ہی چیزیں تو ہیں انسان کے لیے, ایک معاش اور ایک ماد, ایک دنیا اور ایک آخرت, اور دنیا میں اہم ترین چیز معاش ہے. تو جو بھی حال ہمارا دینی اعتبار سے تھا, جب قیادت کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوں تو خود قوم کا جو حال تھا وہ معلوم ہے نا. اگر دین کے ساتھ ہمارا وہ صحیح اور گہرا تعلق ہوتا تو ہم انگریز کے غلام ہی کیوں ہوتے؟ معلوم ہوا دین کے ساتھ تو ہمارا گہرا تعلق نہیں تھا. تو جب معاد کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو رہ جائے گی معاشی معاش دینی, اور کیا رہ جائے گا؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ہے مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا, کہ جس زمانے میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا وہ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تو میرے ایک دوست ان کی ایک محفل میں حاضر ہوئے, مجھے تو وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی. انہوں نے سنایا کہ ایک صاحب وہاں کہہ رہے تھے, صاحب بڑی انانیت کا دور ہے, بڑی انانیت ہے, بہت انانیت ہے. انہوں نے جو چند مرتبہ دہرایا تو سید سلیمان صاحب نے رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کہ میرے بھائی اب تو انانیت بھی ختم ہوئی, نانیت ہی نانیت رہ گئی ہے, یعنی نان روٹی. وہ انانیت میں بھی کوئی بات ہوتی تھی, آدمی کہتا تھا میری مونچھ اونچی رہے چاہے سب کچھ چلا جائے, اب تو اس سے بھی نیچے گئے لوگ, اب تو نان کا معاملہ, روٹی کپڑا اور مکان, یہی تو نان ہے اور کیا ہے. یہ بات انہوں نے کہی ہے سن 50 کی بات ہے کہ وہ انانیت بھی گئی, تم اس کا رونا رو رہے ہو, اب تو نانیت ہی نانیت ہے. تو اس میں کیا شک ہے کہ جب دین کے ساتھ ہمارا تعلق وہ تھا تو پھر اصل مسئلہ تو ہمارا نان ہی کا تھا, اور سب سے بڑا خوف جو تھا ہندو سے وہ اسی نان ہی کو تھا کہ وہ ہمارا معاش استحصال کرے گا. اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جس طرح اردو کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی, جیسے شدی کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو ہمارے ہی لوگ تھے, کوئی باہر سے تو نہیں آئے. ہندوستان میں باہر سے آنے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ کل آبادی کا 10% بھی نہیں بنیں گے, باقی تو سب لوکل کنورٹس ہیں. تو ہم ریکلیم کریں گے ان لوگوں کو. شدی اور سنگتن کی تحریکیں چل رہی ہیں شور شور کے ساتھ. تو مسلمان قوم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے مذہب کے لیے بھی خطرہ ہے, ہماری معاش کے لیے بھی خطرہ ہے, ہماری ثقافت کے لیے بھی خطرہ ہے, ہمارے تمدن کے لیے بھی خطرہ ہے, ہماری زبان کے لیے بھی خطرہ ہے. ایک بڑی قوم جو ہے وہ ہمیں ہر اعتبار سے دبانے اور ہمارے تشخص کو ختم کرنے پر تل دی. یہ خوف تھا کہ جس نے تحریک پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرکہ فراہم. تو یہ ہوا دوسرا لیول. لیکن اب آئیے تیسرے لیول پر. جب ذرا اور نیچے آپ جائیں گے 300-400 فٹ سے پانی لینے تو اب ایک کوشچن اور ہوگا کہ جس چھوٹی قوم کو یہ اندیشہ اور خطرہ لاحق ہو گیا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا نسل کی بنیاد پر وہ ایک قوم تھے؟ بتائیے. نہیں, ان میں تو آریائی نسل کے لوگ بھی تھے, سامی نسل کے بھی تھے. جو عرب سے آئے وہ سامی نسل کے تھے, وہ سید ہوں, قرشی ہوں, عثمانی ہوں, کوئی بھی ہوں, صدیقی ہوں, وہ تو وہاں سے آئے. باقی جو یہاں لوکل کنورٹ ہوئے ان میں دراوڑی بھی تھے, ڈراویڈینز, اور آریائی بھی تھے. پھر جو بعد میں یہاں آئے اس میں ترک بھی تھے, مغل بھی تھے. تو نسل تو کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں جتنی نسلیں پائی جاتی ہیں ان سب کا ملغوبہ تھی یہ قوم. پھر زبان بھی ان کی ایک نہیں تھی, زبان کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھے. کہاں پشتو, کہاں بنگالی, کہاں ملیالم. جائیے ذرا جنوبی ہندوستان میں اور وہاں کے مسلمانوں کی زبان, تامل ہے, ملیالم ہے, تیلگو ہے, زبان تو ایک نہیں تھی. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں ثقافت بھی ایک نہیں تھی. اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے لباس کا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک پٹھان عورت یا بلوچ عورت کبھی یہ گمان کر سکتی ہے کہ ساڑھی بھی کوئی لباس ہے. اور بنگال کے مسلمان عورت کا لباس تھا کہ نہیں تھا؟ پیٹ کھلا ہے, کمر کھلی ہے, ہاتھ کھلے ہیں, یہ کوئی لباس شمار ہو سکتا ہے؟ وہاں کا لباس تو وہ معلوم ہوا. اور کوئی شے ان کے مابین قدرے مشترک نہیں تھی سوائے اسلام کے. اب آپ بتائیے ہم کہاں پہنچ گئے کہ اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا. اگرچہ تحریک پاکستان کا جذبہ محرکہ بنیادی طور پر مذہبی نہیں تھا بلکہ قومی تھا. اس تجزیے میں آپ نے دیکھا کہ اب ہر حقیقت فٹ ہو گئی. مختلف جزوی حقیقتیں ہیں وہ جمع ہو کر اس نے ایک وحدت کی شکل اختیار کر. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا, 100% درست. اگر یہ کہا جائے کہ اس کا جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا, 100% درست. اگرچہ اس کی تعبیر اگر کریں گے سیاسی یا معاشی سے تو یہ محدود تعبیر ہے, صحیح ترین اور جامع تعبیر ہے قومی جذبہ محرکہ. اس لیے کہ قوم ہم بن چکے تھے. مسلمان کا بیٹا مسلمان, چاہے وہ اسلام پر عامل ہو چاہے نہ ہو. باپ ہی عامل نہیں بیٹا کیا ہوگا. تو وہ عمل کا معاملہ تو جہاں بھی گیا تھا گیا تھا, لیکن بہرحال ایک قوم کی بنیاد جو ہے ہماری قومیت کی وہ اسلام بن گئی تھی. اور جس قوم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا, جس نے اپنے تحفظ کے لیے یہ ساری کوشش کی ہے, اس کی قومیت کی بنیاد سوائے اسلام کے کوئی نہیں تھی. لہذا 100% درست ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم. لیکن اب آ جائیے, چلیے میں کہتا ہوں اتنی بات کافی ہے, غور کیجیے این قدر گفتگو, باقی فکر کن. اب آئیے اسی ظاہری اعتبار سے اس بات کی طرف کہ یہ تو ہوئی ایک ماضی کی بات اور اس کا ایک تجزیہ. سوال تو یہ ہے عملی طور پر کہ یہ ملک جو ہے ہمارے پاس اس کے استحکام کی بنیاد کیا ہے. اچھا لفظ استعمال کیا ہے ہمارے صدر صاحب نے, ضمانت. اس کے بقا کی ضمانت کون سی چیز دے سکتی ہے؟ نمبر دو, اس کے استحکام کی بنیاد کون سی شے بن سکتی ہے؟ دو چیزیں نا, باقی رہے گا تو مستقیم ہونے کا سوال ہے. تو ایک بقا ہے اور دوسرے پھر استحکام ہے, وہ اگلا درجہ ہے. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے بقا اور دوام اور اس کے استحکام کے لیے کون سی چیز بنیاد بن سکتی ہے. ذرا سا ذہن آمادہ ہو جائیے کہ اس میں ہمیں ذرا کچھ عمرانی نظریات اور بہت سے معاملات جو ذرا عام طور پر کہنے سننے میں نہیں آتے ان پر توجہ کرنی ہوگی۔ میں نے اس پر بھی بفضل ہی تعالیٰ بہت سوچا ہے اور بہت مواقع پر میں نے اپنے اس تجزیے کو پیش کیا ہے۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے فیکٹرز عام طور پر ہوتے ہیں، جتنے عوامل، ان میں سے ذرا ایک ایک کو سامنے لا کر سوچئے کہ آیا وہ عامل جو ہوتے ہیں ملکوں کے استحکام کے لیے اور ان کو سہارا دینے کے لیے، وہ ہمیں دستیاب ہیں۔ مثلا میرے نزدیک ایک بہت اہم عامل ہے جسے میں تاریخی عامل کا نام دیتا ہوں۔ اس سے میری مراد کیا ہے کہ اگر کوئی ملک مثلا 3-4-5 ہزار سال سے دنیا میں قائم چلا رہا ہے اسی نام کے ساتھ، انہی حدود کے ساتھ، تو اسے ایک تاریخی تقدس حاصل ہو جاتا ہے، ہسٹوریکل سینکٹیٹی، کہ اگر کسی وقت کسی وجہ سے کوئی دوسرا ملک اس کے کسی حصے پر قبضہ کر بھی لے تو یہی کہا جائے گا کہ فلاں ملک کے اتنے رقبے پر فلاں ملک قابض ہے۔ اس ملک کی حیثیت نہیں بدلے گی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ملک نہیں رہا، نام وہی رہے گا۔ مثال کے طور پر جب سے انسانی تاریخ ہے چین ایک ملک ہے، تقریباً انہی حدود کے ساتھ قائم، وہی نام ہے وہی حدود ہے۔ جب سے انسانی تاریخ ہے مصر کے نام سے ایک ملک ہے، تقریباً انہی حدود کے ساتھ وہ ملک ہے، تو اس سے انہیں وہ ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا، جنہیں معلوم ہے تاریخ، چین کے بہت بڑے علاقے پر جاپان قابض رہا، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ اب چین نہیں رہا، جاپان ہو گیا۔ جاپان جاپان ہے، چین چین ہے، جاپان چین کے رقبے پر قابض ہے۔ یہی بات رہی ہے کہ صحرائے سینا پر اسرائیل کا قبضہ رہا، لیکن جب سے تاریخ ہے سینائی پیننسولا مصر کا حصہ ہے، لہذا کبھی یہ نہیں کہا جا سکا کہ یہ اب اسرائیل بن گیا اور مصر نہیں رہا، رہا مصر کا حصہ۔ اس پس منظر میں جب آپ غور کریں گے تو ہمارے ملک کی کوئی ہسٹوریکل سینکٹیٹی نہیں ہے۔ 40 سال پہلے تو اسلام سے کوئی ملک دنیا میں تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا، تو وہ جو ایک تقدس حاصل ہو جاتا ہے، اس کی میں ایک بہت ہی سادہ مثال دوں گا آپ کو۔ دیکھیے، اگر دو شریک، دو پارٹنر، دو بھائی مل جل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں شراکت میں، فرم کا ایک نام رکھتے ہیں، دکان کا ایک نام رکھتے ہیں، تو اگر کسی وجہ سے وہ علیحدہ ہوں تو اس نام پر بھی جھگڑتے ہیں کہ نہیں؟ اس نام کی بھی کوئی قیمت معین ہوتی ہے، تم لیتے ہو نام تو اتنے پیسے اس کے شمار ہوں گے، ورنہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی گڈ ویل ہے، اس کے تحت ایک کاروبار ہوا ہے، اس نام کو لوگ پہچانتے ہیں، تو اس کی کوئی قیمت ہے کہ نہیں؟ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی ہم سے جدا ہوئے، انہوں نے پاکستان کے نام کی قیمت جھیلے کی بھی آنکھی۔ اچھی طرح سمجھ لیں، میرے نزدیک یہ دو صدمے ہیں۔ ایک صدمہ تو علیحدگی کا ہے، وہ میرے نزدیک اتنا بڑا نہیں ہے، علیحدگی ہوتی ہے بھائیوں میں، علیحدگی ہوتی ہے، صدمے والی بات ہے، لیکن اتنا بڑا صدمہ نہیں۔ میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ جو بات افسوسناک ہے اور صدمے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا نام اٹھا کر ایسے دے بارا کیے جیسے دو کوڑی کی قیمت میں۔ ورنہ آپ سوچئے، کیا اس وقت دنیا میں دو جرمنی نہیں ہے؟ وہ مشرقی پاکستان رہتے، آزاد ہوتے، ہم سے علیحدہ ہوتے، دو یمن موجود نہیں ہے، دو کوریا موجود نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس نام کی قیمت ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، کیوں چھوڑ دیں؟ وہ حیثیت اس پاکستان کے نام کی نہ تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ کوئی بنیادی فرق تو واقع نہیں ہو گیا ہے 1971 اور 1984 میں۔ اگر 24 برس میں اس کی وہ گڈ ویل نہیں بنی تھی تو آگے اور 13 برس میں کیا بن گئی؟ یہ ہے میری مراد اس سے کہ ایک عامل ہوتا ہے کسی ملک کی سٹیبلٹی میں، اس کا ایک تاریخی تقدس جو ہمیں حاصل نہیں۔ نمبر دو، ایک فیکٹر ہوتا ہے فطری جغرافیائی حدود، یہ جغرافیائی عامل ہے، جیوگرافیکل فیکٹر ہے کہ اگر کسی ملک کی حدود بڑی مستحکم ہیں، سرحدیں جو ہیں جغرافیائی سرحدیں، کوئی نیچرل بیریئرز ہیں، تو اس سے بھی اس کو ایک استحکام حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ہمیشہ یاد آ جایا کرتی ہے علامہ اقبال کی پہلی کتاب کی پہلی نظم اور اس کا پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیلے کشورے ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ اس ہمالیہ نے ہندوستان کو کوئی استحکام دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی ادھر سے تو حملہ نہیں ہو سکا، ہمیشہ حملہ آور نارتھ ویسٹ سے آیا، اس لیے کہ ادھر کی فصیل اتنی اونچی نہیں تھی، اس میں درے بھی بڑے عمدہ درے تھے، درے خیبر سے درے بولان تک چار پانچ درے۔ تو نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز یہ بھی ایک عامل ہے جو سہارا دیتا ہے۔ اب اس پس منظر میں غور کیجئے تو جو پاکستان ہم نے بنایا تھا وہ تو ایک بالکل ہی یونیک ایکسپیریمنٹ تھا تاریخ میں، کہ دو خطے ہزار میل کے فاصلے پر، درمیان میں سمندر نہیں تھا، ہاسٹائل ٹیریٹری، درمیان میں وہ ملک تھا کہ جو ہمارا پیدائشی دشمن ہے۔ دیکھیے ان کے جو سب سے زیادہ نرم لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، سب سے نرم وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے ہاں آ کر کہتے ہیں، جادو وہ جو چڑھ چڑھ کر بولے، یہاں آ کر انٹرویو دیتے ہیں، ان کے صحافی، ان کے وہ لوگ کہ جو بظاہر اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے شاید آپ کو کچھ نرم نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی صاف کہتے ہیں نظریہ پاکستان کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا، نام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہے سب سے ہلکی بات، باقی جو اصل بات تھی وہ اندرا گاندھی کی زبان سے نکل گئی تھی، وہ وہی بات تھی کہ جو اصل محرک تھا پاکستان کا، کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے، یہی تو خوف تھا کہ یہ بڑی قوم ہماری غلام رہی ہے، 600 برس تو براہ راست غلام رہی تھی، ویسے غلامی کا دور اس نے خود کہا کہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ۔ تو وہ ڈیفیٹ کس کی تھی، کس کے ہاتھوں؟ ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب وہ ملک ہے کہ جو ان دو خطوں کے درمیان ہے، سمندر ہوتا تو ایسی بات نہیں تھی، وہ تو انڈونیشیا کے جزیرے بھی ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں۔ پھر آپ کو شاید یاد نہ ہو، اب تو وہ بھولی بسری بات ہو گئی، مشرقی پاکستان کا نقشہ کبھی دیکھا تھا؟ تین اطراف سے وہ ہندوستان میں گھرا ہوا تھا، دشمن تین اطراف سے گھیرے ہوئے، اور کسی طرف سے بھی کوئی نیچرل بیریئر نہیں، کوئی فطری رکاوٹ، کوئی بڑا دریا ہو، کوئی پہاڑ ہو، کچھ تو ہو۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، وہ پاکستان دیٹ وارز کا مسئلہ ہے۔ اب جو ہمارا یہ ملک ہے، اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اگر کچھ فطری سرحد ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ تو ہے، ہندوستان کے ساتھ کون سی سرحد ہے؟ پنجاب کے میدان، بلکہ یوں سمجھیے کہ پنجاب کے میدانوں کو اور دریاؤں کو تو ہم نے اس طرح کاٹا ہے جیسے کیک کاٹتے ہیں، کھیت چلے گئے مسلسل، کر دریاؤں کے ساتھ تو جو کچھ ہم نے کیا ہے، اللہ نہ کرے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا تو کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ نے نیچرل جیوگرافی جو ہے اس خطے کی بدل کر رکھ دی، دریاؤں کا جو اصل فلو تھا اس کے بالکل برعکس آپ نے یہ لنک کینالز بنائی ہیں، دریاؤں کے سائز کے لنک کینالز، اور ان سب کا دار و مدار ڈیمز پر ہے، اور ایک ڈیم جو ہے اگر وہ سلٹ اپ ہو جائے تو دوسرا بناؤ، دوسرا ہوگا تو تیسرا بناؤ، دریا کاٹ لیے نا، تقسیم ہو گئے، اتنے دریاؤں کا پانی ان کا ہے وہ لے لے پانی، آپ کو معلوم ہے بیاس اور ستلج کا جہاں سنگم ہے وہاں سے وہ نہر کہاں لے گئے، جیسلمیر تک نہر پہنچا دی ہندوستان میں، 700-800 میل لمبی نہر، کہاں سے؟ جہاں ستلج اور بیاس ملتے ہیں، اور ساری وہ پکی نہر ہے، اور ہمارے بارڈر کے بالکل ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طرف تو یوں سمجھیے کہ بی آر بی کا کام لینا ہے اس سے، جو 1965 میں یہ بی آر بی ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی تھی، اور پھر اس سے جو خوشحالی اس علاقے میں آئے گی پورے راجستھان میں، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
سارا پانی یہ پنجاب کا تھا، کہاں گیا یہ؟ ایک دریا سے ایک نہر نکالنے پر سکھوں نے ایجوکیشن شروع کی ہے، یہ سارا جو شروع ہوا ہے وہ ایک نہر کے افتتاحی تقریب کے لیے گاندھی آنے والی تھی، اندرا گاندھی۔ بہرحال چھوڑیے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ایک بات صاف ہے کہ ہمارا کوئی نیچرل بیریئر ہندوستان سے ہماری باؤنڈری کو کوئی حفاظت دینے والا موجود نہیں۔ پنجاب سے آگے تو سندھ کا پورا ریگزار جو ہے اس میں تو سینڈ ڈیونز ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، وہ خود ہی ادھر سے ادھر آ جاتے، وہ کسی اور کے لیے علامت کیا بنے گا؟ معلوم ہوا جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے بلکہ خلاف ہے۔ البتہ اب تیسری چیز ہے، اگر کسی قوم میں ایک اسٹرانگ نیشنلزم پیدا ہو جائے، حب القوم، میں قوم پرستی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس میں شرک کی بو آتی ہے، پرستی تو صرف اللہ کی ہے، لیکن حب القوم، حب الوطن من الایمان، محبت کا لفظ ہم استعمال کریں گے۔ پرستی کا لفظ جو ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ شرک کی بو ہے، پرستی صرف اللہ کی، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ لیکن دنیا میں جسے عام طور پر کہتے ہیں نیشنلزم، اگر واقعتاً کہیں پر وہ جذبہ قوموں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ تاریخ سے بھی لڑ جائے گا اور جغرافیے کو بھی شکست دے جائے گا۔ انسانی جذبہ بہت بڑی شے ہے، آخر اشرف المخلوقات ہے اللہ کی انسان، انسانی جذبہ جو ہے وہ شکست دے دیتا ہے ہر دوسری چیز۔ لیکن اس نیشنلزم کے لیے بھی جو بنیادیں ہیں وہ ایک ایک کر کے ذرا سامنے لے آئیے۔ آج کی دنیا میں بھی خواہ دعویٰ کتنا ہی کیا جائے کہ بہت ہی روشن خیال دنیا ہے اور بہت تعلیم یافتہ دنیا ہے، آج بھی جب جائزہ ہم لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نیشنلزم کے لیے سب سے زیادہ پوٹنٹ اور قوی جو محرک ہے وہ نسل ہے، اشتراک نسل، ایک نسل ایک قوم۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے جرمنی کے اندر وہ طاقت بھری ہوئی ہے کہ دو مرتبہ تباہ ہو کر ایک ہی صدی کے اندر کس طرح تباہ ہوا، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں، لیکن دو تین سال چار سال کے اندر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، جرمن نیشنلزم۔ اور یہی نوٹ کر لیجئے، دوسری مثال اس کی ہے یہ اسرائیل کا قیام۔ یہودیت حقیقت میں مذہب نہیں ہے، یہودیت ایک نسل کی بنیاد پر قومیت ہے۔ سب سے بڑی ریسسٹ جو قوم ہے دنیا میں اس وقت وہ یہود ہے۔ جیسے قوم کا جذبہ ہوتا ہے وی آر دی سپیریئر ریس، ان کے اندر جذبہ وی آر دی چوزن پیپل، وی آر دی سپیریئر ریس۔ اور در حقیقت صہیونیت جو ہے وہ ایک نسلی تحریک ہے، مذہبی تحریک نہیں ہے۔ جو اصل مذہبی یہودی ہے وہ خلاف ہے اس تحریک کے، یہ بھی جان لیجئے۔ شاید کبھی جو حضرات جاتے ہوں امریکہ وغیرہ، اگر انہیں وہ مذہبی یہودی نظر آئے ہوں، داڑھیاں لمبی لمبی، ان کے بال لمبے، زلفیں بالکل، پھر ان کے خاص قسم کے ایک ہیٹ ہوتے ہیں کالے، فیلٹ ہیٹ، پھر خاص قسم کا ایک لانگ کوٹ ہوتا ہے جو ہماری اچکن سے بہت ملتا ہے، کالی اچکن، کالی ان کی پینٹ ہوگی، داڑھیوں والے ہوں گے، وہ مذہبی لوگ ہیں۔ ان میں سے اکثر کے نزدیک یہ جو صہیونی تحریک ہے یہ غلط تحریک ہے، وہ اس کے مخالف۔ تو حقیقت میں اسرائیل کا قیام مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں ثابت کر دوں گا، اسرائیل کا قیام اصل میں ایک نسل پرستی کی بنیاد پر ہوا، اٹس اے ریشیل نیشنلزم۔ بہرحال اس پس منظر میں جائزہ لیجئے تو ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایک نسل تو نہیں ہے، وہی جو نسلوں کی کھچڑی میں ہندوستان میں بتا چکا ہوں وہ یہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں کے برہوی قبائل جو ہیں یہ بلوچ نہیں ہے، نہ برہوی زبان جو ہے وہ بلوچ ہے، یہ ڈریوڈینز ہیں، دراوڑی، پھر آریائی بھی ہیں یہاں، بلوچ آریائی بھی نہیں ہے، ڈریوڈینز بھی نہیں ہے، آریائی تو یہ ہیں ہمارے ہاں، جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، یہ یہاں کے آریا تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر سیمیٹکس بھی ہیں، یہ سادات ہو، قریشی ہو، یہ کون ہے، یہ سامی النسل ہے۔ پھر یہاں ترک بھی ہیں، خلجی کون ہے؟ ترک ہے. پھر یہاں پٹھان بھی ہیں، افغان بھی ہیں، مغل بھی ہیں. معلوم ہوا کہ نسلوں کی کھچڑی ہے، کوئی ایک نسل نہیں ہے کہ کوئی ریشیل نیشنلزم پاکستان کو سہارا دے سکے. اگلا جو فیکٹر ہے کسی قومیت کا، وہ زبان، اشتراک زبان، یہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اس وقت دنیا میں اس کی سب سے بڑی مثال عرب نیشنلزم ہے، جس کی بنیاد عرب زبان ہے، نہ مذہب ہے نہ نسل ہے، عرب لینگویج کی بنیاد پر عرب نیشنلزم. تو اچھی طرح جان لیجئے، ہمارے پاس کوئی لسانی نیشنلزم بھی نہیں. یاد کر لیجئے، پاکستان بننے کے فوراً بعد، تحریک پاکستان کے دوران تو یہ سمجھا گیا تھا کہ پاکستان کی تحریک اور اردو زبان یہ بالکل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. چونکہ جھگڑا کس سے تھا؟ ہندی سے تھا. تو بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، ان کے وہ ظریفانہ کلام میں، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. اے شیخ و برہمن، سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں؟ گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے. یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور محبت قائم تھا. یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. یہی تو سب جھگڑے. اس وقت اردو سمجھی گئی تھی تحریک پاکستان کی علامت، لیکن پاکستان بنتے ہی جو کچھ ہوا کس کو یاد نہیں. سن 48 ہی میں مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان کے ضمن میں ایجوکیشن شروع ہوا. ابھی قائد اعظم زندہ ہیں، انہیں جانا پڑا تھا بنفس نفیس، شدید علالت کے باوجود، اور وہی بنگلہ زبان نے آگے بڑھ کر بنگلہ نیشنلزم کی شکل اختیار کی، اور اسی کے بطن سے بنگلہ دیش نے جنم لیا. آپ کو میں سنا دوں، چونکہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آ گیا تھا پہلے بھی. اس وقت سید سلیمان صاحب نے رحمتہ اللہ علیہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں علمی طور پر صرف ایک بات کہہ دی تھی کہ چند سو سال پہلے، مجھے یاد نہیں کہ وہ عدد کیا تھا، بنگلہ زبان بھی اسی اردو اور فارسی کے اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. حروف یہی تھے، الف با تا، الف بے تے سے جیم. اب آپ خود سمجھ لیجئے، زبان کو بہت قریب لانے والی چیز اسکرپٹ ہوتا ہے. اگر بنگلہ زبان ان حروف میں لکھی جائے تو ہم بھی سمجھ لیں گے، فرق کیا رہ جائے گا پھر. لیکن اسکرپٹ بدلا ہندوؤں نے، ہندو بنگالیوں نے، اس کا تعلق کاٹنے کے لیے مسلمان تہذیب سے. لیکن یہ بات کہنے پر بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی میں، ان پر تھوکا گیا، مجبور کیا گیا کہ لکھو اپولوجی، معافی چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ریٹن اپولوجی دے کر وہ نکل سکے تھے ڈھاکہ یونیورسٹی سے. یہ تھا اس کا. اور ابھی تک وہاں وہ زبان کے شہیدوں کا، وہ تو سالانہ ان کا ایک ہوتا ہے فنکشن. خود اس پاکستان میں بھی جان لیجئے، کم سے کم سندھی زبان جو ہے وہ کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارا کرنے کو تیار نہیں. آپ جبر کریں بات اور ہے، زبردستی کریں بات اور ہے. لینگویج رائٹس ہوئے تھے کہ نہیں فال آف ڈھاکہ کے فوراً بعد؟ اللہ نے بچایا، بات اور تھی، ورنہ بہت شدید معاملہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اردو کے لیے کوئی فیصلہ کن انداز میں طے نہیں کر سکے کہ سرکاری زبان اردو ہوگی. وہ بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب بھی بیچارے بہت عرصہ ہوا اللہ کو پیارے ہو چکے. ایک دوسرے بابائے اردو جو ہیں ابھی موجود ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب، ان کے بھی وقتاً فوقتاً مرثیہ خوانی کے انداز میں بیانات آتے رہتے ہیں، لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم سندھی مسلمان، قدیم سندھی مسلمان، اس کو تو یوں سمجھیے کہ اردو سے اب بیر ہو چکا ہے. اس کے اور بہت سے اسباب ہیں، لیکن اب شدید. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، کس شخص کا، کسی عام آدمی کا نہیں، کس شخص کا، کسی سندھی نیشنلسٹ کا نہیں، اے کے بروہی صاحب کا واقعہ. یہاں بہت سے لوگ موجود ہوں گے، یونیورسٹی ہال میں یوم اقبال کا جلسہ، اس میں انہوں نے جب انگریزی میں تقریر شروع کی اور کچھ لوگوں نے کہا اردو اردو، نہایت غصے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا، آئی ڈونٹ نو اردو، آئی نو انگلش، آئی نو پرشین، آئی نو اے لٹل بٹ آف عربک، اینڈ آئی واز بورن ود اے بیٹر لینگویج. انہوں نے اردو میں تقریر نہیں کی، اور شورش مرحوم زندہ تھے اس وقت،
انہوں نے جو بات کہی تھی کہ بروہی صاحب خامخواہ ناراض ہو گئے، ہم نے اردو میں تقریر کرنے کو کہا تھا، پنجابی میں تو نہیں کہا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے جب اتنا بڑا دانشور، اور یہ کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ مذہب سے انہیں ایک لگاؤ ہے، تصوف سے لگاؤ ہے، لیکن زبان کا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. قیاس کنز گلستان من بہار مرا. تو عام جو نوجوان ہے سندھ کا، اس کا آپ تصور کیجئے. معلوم ہوا کہ کوئی لنگوسٹک نیشنلزم بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اب میں آ گیا ہوں ایک بہت ہی ٹچی مسئلے پر، بڑا نازک مسئلہ ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور نہیں سمجھیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، نقصان ہمارا ہی ہوگا. ایک تیسرا نیشنلزم ہوتا ہے وطنی قومیت کا معاملہ، یہ تصور کے ساتھ ایک ملک میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں بلا لحاظ رنگ و نسل و زبان و مذہب. نوٹ کیجئے میری بات، ٹیریٹوریل نیشنلزم کیا ہے، وطنی قومیت کیا ہے، کہ ایک وطن کی حدود میں رہنے والے سب ایک ہیں، پاکستان میں رہنے والے سب پاکستانی ہیں. زبان کا معاملہ، رنگ کا معاملہ، نسل کا معاملہ اور مذہب کا معاملہ یہ ثانوی ہے. یہ ایک شکل ہے، نظری طور پر تو بڑی عمدہ نظر آتی ہے. اگر یہ بات پیدا ہو جائے، پاکستانی نیشنلزم پیدا ہو جائے، تو ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا. لیکن اب ذرا معذرت کے ساتھ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک وجود میں آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وطنی قومیت کی نفی کلی پر ملک بنایا. کانگریس سے ہمارا جھگڑا کیا تھا؟ ایک قومی دو قومی جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا تو یہی تھا کہ اس کا کہنا یہ تھا ہندوستان میں رہنے والے سب ہندوستانی بلا لحاظ مذہب و لسان و رنگ و نسل، سب ہندوستانی قومیت ہے، ایک قوم ہے. یا ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ قائد اعظم کے بیانات کتنے زبردست. ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہمارے عقائد، ہمارے اصول سب جدا، تو ہم ایک قوم کیسے ہو جائیں گے؟ پھر علامہ اقبال جو مفکر پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے، انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں شاعر کا معاملہ ہوتا ہے، یہ قلب بہت حساس ہوتا ہے، انہوں نے تو اس معاملے میں وہ انتہا کی بات کی ہے. میں اسے صحیح سمجھتا ہوں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ حساسیت ہے، جذباتیت ہے، میرے نزدیک 100% درست ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفیٰ بھی خاک میں اس بت کو ملا دے. اسلام تیرا دیس ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اور اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی. اور وہ جو دو شعر کہے تھے، سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، کہ بے خبر مقام محمد عربی. بتائیے، ایک اصول کی کلی نفی پر آپ ایک ملک بنائے، اور اب چاہیں کہ اس اصول پر اس کی تعمیر ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے، دیانتداری سے سوچ سکتا ہے، خلوص سے سوچ سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہونے والی بات نہیں. پھر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خواہ وہ پریکٹسنگ ہو خواہ نان پریکٹسنگ ہو، اس کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، آخر اس کے اندر جس ماں کا دودھ گیا ہے، اس کے بھی کچھ اثرات ہیں. زمین اس کے نزدیک وہ مقدس شے ہے ہی نہیں. جسے پروفیسر مرزا منور کہا کرتے ہیں کہ مسلمان ارتھ روٹڈ نہیں ہے، زمین کے ساتھ جڑ اپنی رکھنا یہ نہیں ہے. مسلمان کے مزاج میں کیا ہے؟ آفاقیت ہے. ہر ملک ملک ماسک کے ملک خدا ماسک، یہ اس کے خمیر میں ہے. وہ جو اقبال نے ترانہ ملی لکھا وہ یہی تو تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یہ ان محدود پیمانوں میں کیسے آپ ڈال دیں گے اس کو؟
تیسری بات میں عرض کروں گا کہ خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کا مسلمان اس کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. اس کا مزاج تو نہایت آفاقی رہا ہے. پوری دنیا کے مسلمان کا مزاج اتنا آفاقی نہیں جتنا ہندوستان کے مسلمان کا تھا. یہ صرف ہندوستان کا مسلمان تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کے اوپر ظلم ہوا ہو تو تڑپتا یہ تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر ایک بچی فاطمہ شہید ہو گئی ہے تریپولی میں تو اس پر مرثیہ کہنے والا اقبال ہے. سقلیہ کا جزیرہ دیکھا ہے, میں کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق. اس کو نسل سے تو وہ تعلق نہیں تھا نہ زمین سے تعلق تھا. کشمیری برہمن ہے نسل کے اعتبار سے اور ہندی الاصل ہے اپنی وطن کے اعتبار سے. لیکن جزیرہ سسلی کے قریب سے جہاز گزرا ہے تو جو قیامت ٹوٹی ہے اقبال کے اوپر, رو لے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبابار, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی, بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. یہ کوئی وطنی اور کوئی نسلی قومیت کا کوئی جرسومہ یہاں نظر آ سکتا ہے؟ ہمارا یہ مزاج رہا ہی نہیں. میں اس کے لیے سب سے بڑی گواہی دے رہا ہوں جن کو بھی کچھ یاد ہے ریسنٹ ہسٹری. اگر ترکوں نے انگریزوں کی سازش کی وجہ سے یا دباؤ میں آ کر کیا متاثر ہو کر, یہ چھوڑیے کیا بات تھی, اگر انہوں نے خلافت کا چراغ گل کیا تو یہ مسئلہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا تھا یا صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا؟ حالانکہ قریب ترین تو عرب ممالک تھے, مڈل ایسٹ تھا, یہ برے صغیر پاک و ہند سنم خانہ ہند یہ تو بہت دور تھا. لیکن تحریک کہاں چلی؟ پوری دنیا میں کہیں اور چلی تحریک خلافت؟ کہیں نہیں. پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. اور یہاں یہ ہوا ہے کہ جس طرح پھر یوں سمجھیے کہ 20-25 سال بعد پورا ہندوستان گونج اٹھا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بالکل اسی طرح اس وقت گونج اٹھا تھا خلافت کے لیے. بولی اما محمد علی کی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اور کیسی زوردار تحریک کہ گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا. سوچئے تو صحیح تاریخ کا عجوبہ لطیفہ, ہندو مہاتما اور شامل ہو رہا ہے تحریک خلافت میں. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال زیرک آدمی تھا, جانتا تھا بات کو. اس وقت اگر میں مسلمانوں سے کٹ گیا تو پھر کبھی مسلمانوں کو میں اپنے قریب نہیں لا سکوں گا, میری سیاسی موت واقع ہو جائے گی. لہذا اس نے اپنی اس سیاسی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے تحریک خلافت میں سے شمولیت کیا. بتائیے اس مسلمان سے کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک وطنی قومیت کو ایک بت بنا کر اور اس کی بنا پر اتنا سرشار ہو جائے گا اور سمجھنے لگے گا کہ ہندو ہو پارسی ہو سکھ ہو عیسائی ہو وہ میرا ہم قوم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ہم وطن ہے, ہم ان کی عزت بھی کریں گے, ان کے حقوق کا پاس بھی کریں گے, ان پر کوئی زیادتی نہیں آنے دیں گے. وہ ذمی ہے تو ذمت اللہ ہے ان کا, جو دین نے ان کے حقوق مقرر کیے ہم ان کو ادا کریں گے, جو معاہدے ہیں ان کو ہم آنر کریں گے. لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک قوم ہیں. اگر ایک قوم ہوتے تو ملک بنتا کیوں یہ پاکستان؟ پاکستان کا جواز ختم ہو جاتا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں. اور آخری بات اور بتا دوں سب سے خطرناک, اگر وطن کس سے قوم وجود میں آنے لگے سوچئے تو پاکستان کا لفظ قرآن مجید میں تو نازل ہوا نہیں تھا. ایک سندھی کے لیے تو سندھ جو ہے زیادہ قریبی ہے وطن ہونے کے اعتبار سے, بلوچستان کے رہنے والے کے لیے بلوچستان زیادہ قریبی تصور ہے وطن ہونے کے اعتبار سے. آپ تو جاتے نہیں ہوں گے سندھ, ذرا کبھی سندھ میں جائیے انٹیریئر میں اور کبھی سندھی مسلمان کی زبان سے آپ کو موہنجو سندھڑی, جب یہ الفاظ وہ نکالتا ہے کس قدر مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر, کتنی محبت جو ہے اس کے ایک ایک اس یہ اس لفظ کے اندر حرف کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے. اس سندھ کے ساتھ اسے کتنی محبت ہے, میرا سندھ. اور اس کو چونکہ محبوبہ کی شکل دی ہے تو وہ مؤنث کا لفظ موہ جو سندھڑی, میری محبوبہ عرض سندھ, یہ ہے وہ چیز جس نے آج سندھو دیش تحریک کی صورت اختیار کر لی. تو معلوم ہوا کہ اگر ٹیریٹوریل نیشنلزم کو آپ مان لیں تو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ جانور ہے, یہ وہ حیوان ہے جو اپنے دشمن کو اپنے دودھ سے پالتا ہے, پھر سندھی نیشنلزم کیوں نہ ہو؟ نتیجہ کیا نکلا حضرات,
ہمارے پاس کوئی سہارا سوائے اسلام کے نہیں، تاریخی تقدس ہماری پشت پر نہیں، جغرافیائی عوامل ہمارے مددگار نہیں، نسلی قومیت ہماری بنیاد نہیں، لسانی قومیت ہمارے پاس نہیں، وطنی قومیت ہمارے اس ملک کی جڑ بنیاد کے خلاف، تو پھر ہے کیا سوائے اسلام کے؟ کوئی، اسلام ہی کے نام پر یہ ملک بنا، اسلام ہی کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے، اسلام ہی کی بنیاد پر مستحکم ہو سکتا ہے، البتہ اس کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیز اے بگ بٹ، بہت بڑا لیکن ہے، لیکن جس اسلام کی بنیاد پر یہ قائم ہوا تھا اس اسلام کی بنیاد پر مستحکم نہیں ہو سکتا۔ میں عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کو چونکانے کے لیے، یہ دو اسلام ہیں، وہ اسلام تھا زبانی کلامی اسلام، وہ تھا صرف ایک نسلی اسلام، عمل ہو یا نہ ہو چونکہ مقابلہ ہندو سے تھا لہذا زانی مسلمان، شرابی مسلمان، بہرحال مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، محمد کا نام لیوا تھا، وہ ہمارے سینے سے لگتا تھا۔ اس وقت وہ ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ کہیے کہ موجود تھا ہماری اس قوم پرستی کے اندر۔ مجھے یاد ہے بچپن میں سفر کیا کرتے تھے، ہر سمر ویکیشن میں بالعموم جانا ہوتا تھا دہلی حصار سے کم یہ کہ 20-25 اسٹیشنوں سے گاڑی گزرتی تھی، اور کچھ عادت تھی پکڑ کر دروازہ کھول کے کھڑے رہتے تھے دیکھنے کے لیے، ہر اسٹیشن پر ایک انتہائی طرف مسلمان پانی، بالکل دوسرے گوشے میں ہندو پانی، تو جہاں پانی مختلف تھے، جہاں ہندو کی کسی چیز کو ہاتھ لگا نہیں اور بھرش ہوئی نہیں، وہ تو ہمیں خود محسوس کراتا تھا کہ من دیگرم تو دیگری، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہندو نے دلایا۔ ہندو لکھپتی جو ہے دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کہیں کونے پر مسلمان پنواڑی کی دکان ہے وہ بھی اس کو کھلتی تھی، یہ کیوں ہے یہاں، یہاں بھی کیوں نہ کوئی ہندو ہو۔ ہندو بڑے سے بڑا اہلکار جو ہے ضلعی دفاتر کے اندر، مجھے اس کا تجربہ ہے، وہ کسی مسلمان کا وجود گوارا نہیں کرتا تھا، مسلمان چپڑاسی بھی اس کی نگاہ میں کھٹکتا تھا، مسلمان کیوں ہے؟ تو وہ محسوس کرا رہا تھا ہمیں کہ ہم جدا قوم ہیں، اور ہندو سے مقابلے میں نے عرض کیا وہ نام کا اسلام، نسلی اسلام، عمل ہے یا نہیں ہے، ہے تو کیا کہنے، نہیں ہے تو کوئی اس سے فرق واقع نہیں ہوتا، وہ بہرحال ہمارا ہے، مسلمان ہے کلمہ گو۔ اس اسلام کی بنیاد پر پاکستان بن گیا تھا، لیکن اب تو وہ فیکٹر تو نہیں ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا، میں نے ایک مرتبہ سلیری صاحب سے تفصیل سے گفتگو کی، میں ان کا ادب کرتا ہوں، ہمارے ہاں کے بہرحال سینئر موسٹ صحافیوں میں سے ہیں، ان کے اکثر مضامین میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹو نیشن تھیوری یا مسلم نیشن ہڈ، یہی ان کا مین تھیم ہے، اور میں کہتا ہوں 100% درست، اس میں کس کو اختلاف کی گنجائش ہے کہ پاکستان بنا ہے دو قومی نظریے پر، پاکستان بنا ہے مسلم قومیت کے تصور پر، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن میں نے ان سے عرض کیا تھا، اب اگر آپ یہ سمجھے کہ وہی جذبہ قائم رکھ سکتا ہے تو یہ مغالطہ ہے، اب اگر اسے قائم رکھ سکتا ہے اور مستحکم رکھ سکتا ہے تو وہ حقیقی اسلام اور واقعی اسلام، وہ اسلام کے جسے عوام مانتے ہو کہ یہ اسلام ہے، آخر عوام کے اندر سے جذبہ ابھارنا ہے آپ نے، قربانی کا جذبہ، یکجہتی کا جذبہ، تو اب اگر کوئی اور اسلام لا کر ان پر تھوپنے کی کوشش کی جائے تو اس سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے، وہ پرویزیت والا اسلام اسلام نہیں قبول ہوگا اس معاشرے کے اندر، اس لیے کہ چاہے مسلمان کتنا ہی بے عمل ہو گیا ہو اس کے تصورات اتنے غلط نہیں ہوتے، جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں وہ سائلنٹ ہوتی ہے، بدھو نہیں ہوتی، اندھی بہری نہیں ہوتی، کون مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اسلام میں پردہ ہے، چاہے پردہ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کے گھر میں پردہ ہو یا نہ ہو، جانتا ہے کہ پردہ ہے، یہ مائکروسکوپک مائنورٹی ہے جو یہ فلسفے بگاڑ رہی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اخبارات میں اور اس میں اور اس میں اور ذرائع ابلاغ میں ان کی وہ باتیں چھپ جاتی ہوں، لیکن مائکروسکوپک مائنورٹی ہے یہ، ہر مسلمان جانتا ہے اسلام میں پردہ ہے، کیا وہ اندھا ہے؟ کیا اسے اپنی تہذیب کا کوئی اندازہ نہیں؟
کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ ہمارا طرز تعمیر کیا بنا تھا، ہمارے گھروں کے نقشے کیا ہوتے تھے؟ یہ آج بنگلے بننے شروع ہو گئے ہیں، ہمارا ماضی جو ہے تاریخ تو نہیں ہے۔ باہر کا علیحدہ مردانہ، پھر ڈیوڑی، پھر زنانہ، متوسط گھرانہ بھی اگر مسلمان کا تھا، لوور مڈل کلاس کا گھر بھی بنتا تھا تو وہ اس نقشے پر بنتا تھا۔ یہ ایسی تو نہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ وہ اسلام جس کو کہ سب سمجھے کہ ہاں اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کے نام سے کوئی نیا فلسفہ جو ہے وہ نہیں، وہ تو پھر آپ کو اتارنا پڑے گا، لوگوں کو ذہنوں میں وقت لگے گا۔ اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے عوام کے اندر سے ایک جذبہ ابھرے، تو وہ اسی اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا ہے جسے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اور وہ اسلام حقیقی ہو اور عملی ہو اور واقعی ہو، پھر تو اس ملک کے لیے کوئی اندیشہ نہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کہ اس قوم کے اندر سے اتنی توانائیاں نکل آئیں گی، اس کے اندر سے اتنا جذبہ ابھر آئے گا، اس میں اتنا قربانی کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اس میں اتنا ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تاریخ سے بھی لڑ جائے گی، جغرافیہ کو بھی شکست دے گی، لیکن بشرطے کہ وہ حقیقی اور واقعی اسلام انہیں نظر آئے۔ کھوکھلا نعرہ اسلام کا نہیں چلے گا، یہ تو اب چلا ہوا کارتوس ہے، یہ نہیں چلے گا۔ بہت غلط مغالطوں میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی کھوکھلا نعرہ اب چل جائے گا، اصل میں تو چلا تھا اس وقت، لیکن وہ چلا تھا اس لیے کہ مقابلہ ہندو سے تھا۔ اب اس نوجوان نسل نے کہاں دیکھا کہ ہندو کس شے کا نام ہے، انہیں کیا پتا سکھ کسے کہتے ہیں، وہ تو کچھ ہمیں معلوم ہے۔ 170 میل 20 دن میں چل کر آگ اور خون کے دریاؤں میں سے نکل کر جب پہنچے پاکستان، ہمیں معلوم ہے قومیت کس شے کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے آزاد ہو گئے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے یہ ملک بنا کیسے ہے، انہیں کیا معلوم۔ جس کی انگلی نے کبھی آگ کو مسئلہ کیا ہو، اسے کیا پتا آگ کسے کہتے ہیں، اسے تو شاید اس میں حسن نظر آئے گا، بڑی خوبصورت شے ہے، بڑی رنگا رنگ شے ہے، اس کے لپکتے ہوئے شولوں جو ہے اس میں اسے تجریدی آرٹ نظر آ جائے گا، لیکن ذرا جس کو مس کیا ہو وہ جانتا ہے آپ کس شے کا نام۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، لیکن اتنا ہی یہ بھی یقینی ہے کہ اب اس کا استحکام ہوگا تو خالی اسلام کے نعرے سے نہیں ہو سکتا۔ نعرے کی تو ہمارے ہاں کبھی کبھی رہی نہیں، یہ ملک دو لخت کیوں ہو گیا؟ میں کبھی کبھی بیانات پڑھتا ہوں، ہمارے وزیر دفاع صاحب بہت بزرگ شخصیت ہیں، بڑی محترم شخصیت ہیں، اور بڑے وہ ان کا مطالعہ وسیع ہے، مجھے تھوڑا سا جو چند بار موقع ہوا اس شورا کے زمانے میں تو معلوم ہوا کہ بہت وسیع النظر انسان ہے۔ ان کا بیان پچھلے دنوں آیا تھا، پاکستان قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے گدر نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے کہا تیری آواز مکے اور مدینے، ہمیں اور کیا چاہیے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن پھر ذہن میں، آخر ذہن کو تو آپ معطل کر کے نہیں رکھ سکتے، ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ اتنی ہی اگر حقیقی بات تھی تو وہ پاکستان آج کہاں ہے جو وجود میں آیا تھا 1947 میں، وہ کیوں ٹوٹ گیا؟ اگر وہ ٹوٹ سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضمانت آپ کہاں سے لے آئے؟ اقبال تو کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، برابر ہر سے اندر سینہ داری، اگر ہے کچھ تو عمل پیش کرو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر ہم اسلام پر عامل ہوتے تو انگریز ہم پر آ کر حکمران ہو جاتا۔ سات سمندر پار سے قوم آئی، تاجروں کے بھیس میں آئی، اور انہوں نے سلطنت ہم سے چھینی۔ اینڈ ول یو بی گورنڈ بائی دی سورڈ اور بائی پین، یاد ہے؟ اس سے زیادہ ذلت آمیز کوئی جملہ ہوگا؟ ہم نے سنا۔ اور اس خطے پر تو جو سکہ شاہی رہی ہے، بھول جائیں تو بات اور ہے، یہاں کی مسجدیں استبل تھی، ان کی سیڑھیاں قرآن مجید سے تھیں جن کے اوپر پاؤں رکھ کر واہ گرو کا خالصہ چڑھ رہا تھا۔ اذانیں بند تھیں یہاں. تو تاریخ کو اپنے سامنے رکھیے، اس وقت بھی اللہ ظالم نہیں تھا اور آج بھی اللہ ظالم نہیں ہے، اور آج سے 13 سال پہلے اگر ملک ٹوٹا ہمارا تو اللہ ظالم نہیں تھا. سورہ تحریم میں فرمایا گیا کہ جب جہنم میں نالہ و شیون کریں گے جہنمی، اور چیخیں گے اور پکاریں گے اور توبہ توبہ کریں گے، کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. آج کوئی معذرت نہ کرو، کوئی بہانہ، کوئی بات نہیں، یہ تمہارے اپنے عمل ہیں جو آج تمہارے سامنے آئے. تو ہماری کوتاہیاں تھیں. یہ پورا بر صغیر پاک و ہند یہ دارالاسلام تھا کہ نہیں؟ چلے جائیے دکن میں، اسلامی تہذیب کی علامتیں، پورا یو پی، کیسے کیسے شہر، نام ان کے، حیدرآباد، اورنگ آباد، الہ آباد، علی گڑھ ہیں. آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند؟ گستاخی فرشتہ ہماری جناب، اگر اس وقت ہوا تھا تو بھی ہمارے کرتوتوں کے طفیل، پھر اگر ملک دو لخت ہوا تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اب بھی اگر اندیشہ ہے تو اپنے کرتوتوں سے ہے. یہ درست نہیں ہوں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا. میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا آج. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ایک عجیب آیت ہے. بنی اسرائیل سے خطاب ہے وہاں، لیکن قرآن مجید کے یہ تمام مضامین ابدی ہیں، اٹرنل ہیں، دائمی ہیں. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. تمہارا رب تو تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت تو بےتاب ہے، وہ تمہیں اپنے دامن رحمت کے سائے میں لینا چاہتا ہے، لیکن اگر تم نے وہی کچھ کیا دوبارہ جو پہلے کیا تھا تو پھر ہم وہی کچھ دوبارہ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اس دنیا میں تو وہ سزا تمہیں ملے ہی گی جو پہلے ملی تھی، جہنم بھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کبھی کبھی کسی کافر کی زبان پر کلمہ آ جاتا ہے حق کا، انداز وہی ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے سقوط ڈھاکہ کے بعد ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے روس، اور وہاں کریملن میں ایک استقبالیہ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے، کوسیجن نے، ایک تقریر کی تھی. بین ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جو کچھ مشرقی پاکستان میں کیا ہمیں اس پر کوئی ندامت نہیں ہے، اور اگر کبھی مغربی پاکستان میں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے تو ہم پھر وہی کریں گے. کتنی عجیب بات، ایک مہمان کے سامنے. لیکن مہمان کون تھا؟ ایک شکست خوردہ قوم کا لیڈر تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں شرمناک ترین شکست کھایا ہوا شخص، لہذا اس کا استقبال ہو رہا ہے ان جملوں سے. تو میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ رکھے اس ملک کو، قائم رکھے، لیکن جان لیجئے کہ اس کا بہت حد تک دار و مدار اس پر ہے کہ اگر تو ہم یہاں اسلام لائے تو یہ باقی رہے گا، نہیں تو ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ملک نہیں رہ سکتا اگر یہاں اسلام لائے. یہ تو میں نے ابھی ظاہری اسباب کا جائزہ لے کر بتایا ہے، اس میں میں نے کوئی مشیت ازدی، مشیت خداوندی اس کی بات نہیں کی. تحریک پاکستان کے ظاہری عوامل، اس پر ہماری نگاہ ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے کیا بنیاد ہے، یہ تو ہمارا اپنا تجزیہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.